نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألف لام ميم. ألف لام ميم، ذلك، یہ، الکتاب، کتاب، لا، نہیں، ریب، شک، فی ہی، فی میں، ہی اس، فی ہی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین لے واسطے، المتقین متقین کے، تقوی والوں کے، للمتقین تقوی والوں کے لیے، الذین وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیبی ساتھ غیب کے، بے ساتھ الغیبی غیب کے، و اور، یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، و اور، مما من سے، ما جو، مما اس میں سے جو، رزق نا رزق دیا ہم نے، رزق نا رزق دیا ہم نے، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بے ساتھ ما جو، انزلا اتارا گیا، نازل کیا گیا، انزلا نازل کیا گیا، الیکا طرف تیرے، تیری طرف، الا طرف کا تیرے، الیکا طرف تیرے، و اور، ما جو، انزلا نازل کیا گیا، من سے قبل پہلے، کا تیرے، من سے قبل پہلے، کا تیرے، من قبل کا تیرے سے پہلے یا تجھ سے پہلے، و اور، بے ساتھ، الآخرتی آخرت کے، ہم وہ، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ یا یہ لوگ، الا اوپر، ہدن ہدایت کے، ہدن ہدایت کے، من سے، ربی رب، ہم ان کے، من ربی ہم ان کے رب سے، یعنی کی طرف سے، کی طرف جو ہے اس کو بریکٹ میں لکھ لیجئے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یا اپنے رب کی طرف سے، و اور اولئک، یہی لوگ، ہم وہ، المفلحون، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، ان الذین، ان بے شک، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفروا کفر کیا، سواؤن برابر ہے، یکساں ہے، علیہم ان پر، اخا ا حمزہ ا خوا خا، انذرتا انذرتا ڈرائے تو، ڈرائے تو، ہم ان کو، ام یا، لم نہ، تم زر تو ڈرائے، ہم ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، یؤمنون ایمان لائیں گے، ختم مہر لگا دی، ختم مہر لگا دی، اللہ اللہ نے، اللہ اوپر، قلوب دلوں کے، ہم ان کے، اللہ قلوب ہم، اللہ اوپر، قلوب دلوں، ہم ان کے، وا اور اللہ اوپر، سم کانوں کے، سم کانوں کے، کانوں کے ساتھ ابلیک سماعت بھی لکھ سکتے ہیں آپ، سم کانوں کے، ہم ان کے، وا اور اللہ اوپر، ابصار نگاہوں کے، آنکھوں کے، ہم ان کی، غشاوتن پردہ ہے، غشاوتن پردہ ہے، ولہم وا اور لا واسطے، ہم ان کے، ان کے واسطے یعنی ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا بہت بڑا. اب اس کو ذرا تھوڑا سا اردو سے ریلیٹ کر لیتے ہیں پھر میں تفسیر پہ آؤں گی. ذالک عربی کا لفظ ہے، اس سے اشارہ اس کو بولتے ہیں، الکتاب اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کتاب، لا لا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جیسے لاہور کہتے ہوں، لیکن ایک لانے کے لیے ہوتا ہے وہ نہیں ہے، یہ تھوڑا مختلف ہے. ریب شک فصیح اردو میں ہوتا ہے، عام اردو میں نہیں. فی حرف ہے عربی میں اور اردو میں استعمال ہوتا ہے، جیسے فی زمانہ کہتے ہیں نا. اصل میں ہم چونکہ اردو سے بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں اس لیے اس پر کبھی غور نہیں کیا، اگر غور کریں تو مطلب وہاں موجود ہے. فی کا مطلب ہے میں، یعنی فی زمانے اس زمانے میں مراد ہے. خدن ہدایت اردو میں استعمال ہوتا ہے. للمتقین لام الفابیٹس میں سے، اور اس میں جیسے کہ اور حروف کے معنی ہے اس طرح اس کے بھی معنی ہیں، ٹھیک ہے، کے لیے. متقین متقی لوگ، متقی لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے. الذین لفظوں کو جوڑنے کے لیے عربی کا لفظ ہے. یؤمنون ایمان کا لفظ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، یؤمنون اسی سے ہے. بالغیب غیب استعمال ہوتا ہے، غیب کی خبریں دینا. یقیمون اقامت، قائم کرنا، قیام ایک ہی فیملی ہے تو اس کی اصل اردو میں استعمال ہوتی ہے، صلاۃ اردو میں استعمال ہوتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ومما عربی کا ہے، رزقنا رزق سے، رزق بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، ینفقون انفاق فی سبیل اللہ کا لفظ آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہوگا، اسی سے ہی ہے، یہ خرچ کرنا اسی فیملی کا ہے، پھر والذین دوبارہ آ گیا، یؤمنون دوبارہ آ گیا، پھر انزلہ نازل نزول انزال، یہ سب لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، الیکا عربی کے حروف ہیں، پھر انزلہ آ گیا، پھر قبل، اس سے قبل یہ کہا جا چکا، اردو میں قبل بھی استعمال ہوتا ہے، بالآخرت آخرت کا لفظ آپ بولتے ہیں، یوقنون یقین کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، الائکا عربی کا لفظ ہے، الا بھی، خدن پھر دوبارہ آ رہا ہے، من بھی دوبارہ آ رہا ہے، رب کا لفظ آپ پڑھ چکے ہیں ویسے بھی استعمال ہوتا ہے، و الائکا ہم، المفلحون مفلح، فلاح اردو میں استعمال ہوتا ہے، فلاح اور کامیابی اسی سے بنا ہے یہ مفلح، پھر ان الذین، اور پھر یہ عربی کا لفظ ہے لیکن ریپیٹ ہو رہے ہیں، الذین دوبارہ، کفر کفر کا لفظ اردو میں آپ کو معلوم ہے اس کا معنی، سوا مساوی کا لفظ کبھی آپ نے پڑھا، مساوات کا لفظ تو پڑھا ہی ہوگا، تو برابر کے معنی اسی روٹ سے ہے، علیہم انذرتہم انذار، فصیح اردو میں استعمال ہوتا ہے انذار کا لفظ ڈراوے کے معنوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ نذیر اور بشیر ہے، نذیر تو اردو میں استعمال کرتا نا، اسی لائن سے ہے یہ بھی، انذرتہم ڈرانا، ام لم تنذرہم، تنذر بھی اسی روٹ سے ہے، لا یؤمنون دوبارہ ریپیٹ ہو گیا، ختم ختم کا لفظ بہت ہی پاپولر ہے آپ کے یہاں، ہر چیز ختم کرنے کو چلے ہیں، قرآن بھی اور باقی چیزیں، تو کسی بھی چیز کو ختم کرنے کے لیے مہر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، خاتم النبیین ختم، قلوب قلب اردو میں استعمال ہوتا ہے، سم سماعت اردو میں آتا ہے، ابصار بصر بصارت بصیرت اسی روٹ کے لفظ ہے، غشاوہ بھی ہوتا ہے استعمال، اب بولتے ہیں نا غشی، غش پڑ گیا، یہ وہی روٹ ہے اس کا، ولہم عذاب، عذاب بھی آتا ہے آپ کو پہلے سے، عظیم بھی آتا ہے، اب آپ دیکھیں باقی جو نہیں آتے وہ صرف حروف ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظ جو جوڑ رہے ہیں عربک سینٹنس بنا رہے ہیں، باقی سب آپ کو معلوم ہے، یعنی اس کی اوریجن معلوم ہے، صرف تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے، اگر اوریجن پتہ چل جائے تو سب چیز جلدی پہچان جاتا ہے، تو الفاظ کی بھی ایسی ہی پہچان ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ، ان سارے شوروں میں مل کر وہ جو ایک روحانیت ہوتی ہے مجلس کی وہ اچک لی ہے، لیکن ہماری آزمائش ہو رہی ہے نا، ایسے موقع پر بھی کون ثابت قدم رہتا ہے، میں بھی اور آپ بھی، کیونکہ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہر حال میں تیرا کام کریں گے کچھ بھی ہو انشاءاللہ، سورۃ البقرہ، البقرہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، اس سورۃ میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ ہے جس کی مناسبت سے اس کا نام البقرہ پڑھا گیا، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، بہت فضائل ہیں اس سورت کے، اس کی آخری آیات خاص طور پر بہت فضیلت کی ہیں، اس سورت کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اس کے پڑھنے والے پر، یعنی جو سورت البقرہ پڑھتا ہے اس پر باطل پرستوں کا زور نہیں، اس کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، بطلہ کا لفظ آتا ہے حدیث میں، تو اس سے مراد جنات بھی لیے گئے ہیں، جادو کرنے والے بھی لیے گئے ہیں، اور بھی جو باطل پرست لوگ ہیں، یعنی شر پسند لوگ، یعنی اس سورت کے پڑھنے والا ایسی حفاظت میں آ جاتا ہے کہ ان کا وار اثر نہیں کرتا، اسی لیے اگر کسی کو اس قسم کی بھی کوئی شر کی تکلیف ہو، ایسے کسی بھی شر کی، تو جس گھر میں یہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں نہیں رہتا، اس لیے اگر کبھی کسی نئے گھر میں آپ شفٹ ہوں یا کچھ، تو اس موقع پر بھی وہاں شفٹ ہونے سے پہلے اگر بلند آواز سے پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ تعالی بہت سے شر سے محفوظ رہیں گے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یعنی اگر کسی خالی گھر میں پہلے سے کوئی جنات رہ رہے ہوں یا کوئی ایسی اور چیزیں ہوں تو اگر آپ پڑھ لیں گے تو وہ سب وہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھا لیں گے اور پھر آپ سکون سے رہ سکیں گے. اور بھی اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں. ایک بات مجھے یہاں کہنا ہوگی کہ عموماً ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ لوگ جب قرآن کو علمی سطح پر پڑھتے ہیں تو اس کے اس طرح کے فائدے جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں ان کو بھی کمزور یا حقیر چیز سمجھنے لگتے ہیں. ایک عرصہ دراز گزرا مسلمانوں پر کہ جب قرآن صرف تلاوت کیا جاتا تھا, صحابہ کرام کے ہاں محض ریڈنگ کا تصور نہیں تھا سمجھے بغیر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں قرآن ان کو سمجھ آتا تھا, پھر اس کے علاوہ علمی مجالس ہوتی تھی, سیکھا جاتا تھا اور سمجھ کر پڑھا جاتا تھا, کیونکہ قرآن آیا ہی اس لیے ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِ, لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں. حضرت عبداللہ بن عمر کے غور و فکر کا عالم یہ تھا کہ صرف سورۃ البقرہ میں 7 سال گزار دیے. جی ہاں, بار بار پڑھا اس کو, بار بار پڑھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی وہ پڑھتے نہیں تھے, باقی بھی پڑھتے تھے, لیکن غور و فکر کے لیے اتنی زندگی اس میں کھپا دی. ٹھیک ہے, یہ ہر شخص کا کام نہیں ہو سکتا اور ہر شخص اس طرح نہیں کر سکتا, لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی نہیں کرتا. یعنی اگر ہر نہیں کرتا تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ اگر ہر نہ بھی کر سکے تو کوئی تو کرے, کچھ لوگ تو اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے وقف کریں تاکہ قرآن کی گہرائی کے اندر اتر کر موجودہ دور کے مسائل کا حل تلاش کر سکے. ایسے ہی بصیرت اور گہرائی کے ساتھ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انسان اجتہاد کے قابل ہوتا ہے کہ جدید دور میں آنے والے مسائل کا حل تلاش کر سکے. صرف سطحی علم کے ساتھ اجتہاد نہیں ہو سکتا. تو ہمارے ہاں چونکہ قرآن پر وہ توجہ نہیں رہی, لہذا مسائل اپنی جگہ رہے اور قرآن ایک طرف, یعنی دونوں میں فاصلہ بڑھتا چلا گیا. تو میں آپ سب سے تو یہ تقاضا نہیں کروں گی, لیکن کچھ لوگوں کو جن کو اللہ نے وسائل, سہولت, وقت کسی بھی اعتبار سے دیا ہو, وہ کم از کم اتنے سال تو ضرور لگائیں اس کو بار بار پڑھنے میں. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت انٹلیکچوئل لیول پر قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور جیسا کہ ایک ریئیکشن کے طور پر بھی یہ ہوا کہ پہلے لوگ صرف برکت کے لیے پڑھتے تھے, ثواب کے لیے پڑھتے تھے, نیکی کے لیے پڑھتے تھے. ہماری والدہ, دادی اور ان لوگوں کے زمانے میں قرآن اسی طرح ہر روز گھر میں صبح پڑھا جاتا تھا اور بہت عزت احترام کے ساتھ, بہت محبت کے ساتھ. وہ خواتین جو الف بے لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی وہ پورا پورا قرآن ناظرہ پڑھ سکتی تھی. اچھا, اس چیز نے بھی مجھے بہت سٹرائک کیا کہ اگر کوئی شخص بالکل illiterate ہے, unlettered ہے, تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے روانی سے, تو کیوں نہیں اگر ایک شخص عربی سے بالکل ناواقف ہے تو وہ قرآن کے ٹیکسٹ کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے. کیونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے نا, معجزہ ہے, بالکل دوسری زبانوں سے مختلف ہے اس کا ایکسپیرینس. اور اسی چیز نے مجھے اس تجربے کو کرنے کا حوصلہ دیا اور الحمدللہ وہ بہت فائدہ مند ہوا. تو بات یہ ہے کہ ایک دور لمبا بے سمجھے پڑھنے کا جب گزرا تو اس کا ایک ریئیکشن ہوا, مسلمانوں کے اندر شدت سے احساس پیدا ہوا کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. پھر ایک تحریک اٹھی جو ہماری موجودہ دور کی تحریک ہے کہ ہر شخص اس چیز کا اب متلاشی ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے. اچھا, اب ہوا کیا کہ جب اس ایکسٹریم سے دوسری طرف آئے تو پھر ہم دوسری ایکسٹریم پہ نکل گئے اور کیا بولنا شروع کر دیا کہ جی بے سوچے سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ, اور یہ جو طوطے کی طرح آپ پڑھتے رہتے ہیں اور ایسے ہی بس برکت کے لیے پڑھتے رہتے ہیں, تو یہ سب فضول باتیں. یہ ایک دوسرا غلط رویہ ہے. آپ سمجھ کر پڑھیں, لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا یا جو ترجمہ نہیں جانتے ان کو پڑھنے سے مت روکیں. وہ اگر برکت کے لیے بھی پڑھتے ہیں تو قرآن ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس سے گزرنا بھی برکت ہے, اس کو محض دیکھتے رہنا بھی برکت ہے. تو اس برکت سے دوسروں کو اس شوق میں تو وہ ترجمہ پڑھیں محروم نہ کرے. اور یہ کہنا قرآن کی توہین ہے کہ کیا طوطے کی طرح اس کو رٹتے رہتے ہو یا پڑھتے رہتے ہو اور بے سوچے سمجھے ادا کرتے رہتے ہو. اور نہیں, ایسا مت کہیں کبھی بھی, کیونکہ تلاوت کا اپنا ایک ثواب اور اپنا ایک اجر اور اپنی ایک تاثیر ہے. اور اگر کوئی شخص کچھ بھی نہ پا سکے تو ایٹ لیسٹ جو ثواب اور اس کی جو روحانیت ہے اور جو اس کے اندر اس کی برکت کی وجہ سے ایک نیکی کا شوق جو ہے وہ تو ضرور آئے گا انشاءاللہ. اس لیے بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جو سمجھتے نہیں, مگر قرآن کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ان کے اندر خدا ترسی موجود ہے, کیونکہ اس کے اپنے اثرات ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے گرمی ہوتی ہے اور سورج کی شعائیں بہت تیز ہوتی, تو آپ بے شک ڈائریکٹ سورج کے نیچے نہ ہو, لیکن اس وہ جو دھوپ میں اس کے اثرات شامل ہیں وہ آپ تک آ جاتے ہیں, وہ لو بن جاتی. تو بالکل اسی طرح اگر ڈائریکٹ قرآن کا آپ سمجھتے نہیں لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی جو تاثیر ہے اور جو لہریں ہیں اس کی ایمانی, وہ آپ کی باقی زندگی میں اثر انداز ہوتی ہیں. بنسبت اس کے کہ آپ بالکل رکھتے جی چونکہ عربی آتی نہیں اس لیے یا ترجمہ آتا نہیں یا سمجھ نہیں آتا, تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. یا تو ہم صورتوں کے ایسے فضائل پڑھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے کچھ مخصوص صورتیں روز پڑھ لیتے ہیں, جس کے نتیجے میں یہ پنج سورہ ایجاد ہوا ہے. اللہ نے تو قرآن بھیجا تھا, ہم نے اس میں سے چند فضیلت والی صورتیں نکال کے پنج سورہ بنا لیا, پھر دس سورہ بنا لیا اور چند مخصوص صورتیں. قرآن کھولتے ہی نہیں, اٹھاتے ہی نہیں, زحمت ہی نہیں کرتے, صبح سویرے بیٹھ کے وہ پانچ صورتیں پڑھ دیتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ باقی قرآن کو فراموش کر دیا ہم نے صرف ان صورتوں کے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے. مثلا سورت یاسین کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس صورت کو پڑھے گا اس کو کبھی بھی محتاجی نہیں ہوگی یا اس کی اس دن کی ساری ضرورتیں پوری ہوگی. اسی وجہ سے آپ عموماً کسی کے گھر میں جائیں اور قرآن مانگے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے تیسرا حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں چوتھا حصہ, وہاں پر کچھ صفحے بہت ہی میلے ہوں گے اور وہ پھٹنے کے قریب ہوں گے, کیونکہ ہر روز گھر میں صرف سورت یاسین پڑھی جاتی ہے اور باقی قرآن سوتیلا ہو کر رہ گیا, اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. تو ہمیں اس انتہائی رویے سے بچنا ہے جہاں ان کی فضیلت کو ماننا ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ سچ ہے. مثلا اگر آپ نے بتا دیا ہم کو کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی شیطان نہیں آئے گا, تو یہ بالکل سچ ہے, ہم اس کو مانتے اور ہم اس کو پڑھیں گے. معتدل راستہ کیا ہے کہ تلاوت بھی کرنی ہے اور ساتھ سمجھنا بھی ہے, اور جہاں جہاں مخصوص فائدے بتائے گئے ان فائدوں کو بھی حاصل کرنا ہے, کیونکہ برکت والی چیز ہے, اس کے تو ہر پہلو میں فائدہ ہے, ہر طرح سے اس کا استعمال فائدہ مند ہے. اور دوسری طرف ایسی روایات اور ایسی باتوں سے پرہیز بھی کرنا ہے کہ جو روایات مثلا ضعیف ہیں, من گھڑت ہیں. مثلا کئی پنسوروں کے شروع میں کئی صورتوں کی ایسی ایسی فضیلتیں لکھی ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل کو بھی یقین نہیں آتا کہ یہ کیا ہے, کہ اگر یہ پڑھ لیا جائے سویرے تو اس یہ اور یہ ملے گا. مثلا ایک کتاب ہے رکن دین, تو بچپن سے ہمارے گھر میں یہ کتاب تھی, معلوم نہیں کس لیے تھی لیکن تھی. تو میں کلاس فرسٹ ایئر میں تھی یا میٹرک میں تھی, مجھے اب یاد نہیں, کہ مجھے وہ کتاب ہاتھ لگی اور اس کتاب میں لکھا تھا مثلا جمعرات کی رات کو اگر آپ نفل پڑھیں اور اس کی ہر رکعت میں سات دفعہ قل ھو اللہ پڑھیں اور دوسری میں یہ پڑھیں اور تیسری میں یہ پڑھیں تو آپ کے لیے ایسے موتیوں کے محل تیار ہو جائیں گے اور جنت میں یہ ملے گا, اور وہ اتنا کچھ اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے کہا کہ لو اتنی آسان ہے جنت کمانی, لہٰذا کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنی مصیبتوں میں ڈالنے کی. تو میں نے اس کے نوٹس لے لی کہ ہر رات یہ چیز پڑھنا ہے اور باقی سب چیزیں خیر باد. اپنے آپ کو اتنی پابندیوں میں جکڑنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ بھی کرو اور وہ بھی کرو اور بہت سی چیزوں سے اپنے آپ کو روکو, جب جنت مل ہی جانی ہے ان نسخوں سے تو شارٹ کٹ اختیار کرتے ہیں اور باقی چیزیں سب خیر باد. تو ایک فیز ایسا آیا کہ جب دین ایک بس مذاق ہی لگنے لگا کہ بس یہی کافی ہے میرے لیے. پھر جب اس کے بعد شعوری طور پر دین میں داخل ہوئے پھر سمجھ میں آیا کہ ہاں دین صرف چند وظیفے کرنے کا نام نہیں ہے. تو وہ روایات کیا ہیں؟ عموماً موضوع کا مطلب فیبریکیٹڈ, گھڑی ہوئی, من گھڑت حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں. پھر اس کے بعد کنفیوژن شروع ہوا کہ کیسے پتا چلے کیا ثابت اور کیا نہیں. تو پھر اس چیز نے آگے راستہ کھولا کہ اس علم کو صحیح طور پر حاصل کیا جائے تاکہ جانا جا سکے اور دوسروں تک بھی پہنچایا جائے, تاکہ لوگ اپنی اس بے عملی سے باہر نکل آئیں. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان فضیلتوں کا نہیں پتا تھا؟ حضرت ابو بکر کو نہیں پتا تھا؟ حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتا؟ ان کو پتا تھا, لیکن انہوں نے کیوں اپنی زندگی اتنی مشقتوں میں گزاری؟ وہ بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتے کہ چند نسخے استعمال کرنے, چند ٹوٹکے, اور اس کے بعد جنت کما لیتے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کر سکتے تھے؟ سب لوگوں کو اکٹھا کر لیتے اور کہتے چلو یہ اور یہ چیزیں چند ایک پڑھ لو, جنت تمہاری, اور باقی زندگی میں جو چاہو کرو, حرام کرو, حلال کرو, کسی کو مارو پیٹو, جھوٹ بولو, چغلی, غیبت, جو چاہو کرو, بس یہ نسخے چند ایک استعمال کر لو. تو یہ جو دین کا تصور ہے بالکل من گھڑت ہے, ہمارا خود ساختہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی دین پیش نہیں کیا, ایسے کوئی شارٹ کٹ ہمیں نہیں بتائے. اس لیے ہمیں جہاں ایک طرف انٹلیکچوئل ازم کی طرف جاتے ہوئے ان روایات کو ماننا ہے جو صحیح احادیث میں ہے, دوسری طرف ان موضوع اور من گھڑت باتوں کو ریجیکٹ کرنا ہے جو دین کا حصہ نہیں لیکن دین کے نام پہ دین کے ساتھ جوڑ دی گئی. اور ان دو انتہاؤں کے درمیان جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, یہ لکھا ہوا تو اکٹھا ہے جیسے لم لکھا ہوا نظر آتا ہے, لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے, وہ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الگ الگ ہی پڑھا. یہ الگ الگ حروف ہیں اور ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. مقطعات نہیں بولیں گے, مقطعات, تو ایک زبر ہوگی. حروف مقطعات, کاٹے گئے حروف, یعنی الگ الگ پڑھے گئے حروف. یہ کئی ایک صورتوں کے شروع میں آتے ہیں. آپ نے لوح قرآنی کے نام سے اکٹھے چھپے ہوئے بھی بہت جگہوں پہ دیکھے ہوں گے. یہ حروف کیا چیز ہیں؟ ان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کا مطلب سمجھ میں نہ آتا ہو, یا اللہ تعالیٰ سے تو یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کچھ ایسی باتیں قرآن میں لکھیں کہ جن کا ہم کو مطلب ہی معلوم نہ ہو. کیونکہ الف کا الگ کیا مطلب ہے, لام کا الگ کیا مطلب ہے, میم کا الگ کیا ہے, پھر یہ کیوں ہے, یہ کس لیے آئے ہیں, اس کا کیا فائدہ, کیا حکمت ہے, کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم اس کا کوئی مطلب نہیں تو یہاں سے کیوں نہ شروع کریں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اور اس کو چھوڑ دیں. چلیں چھوڑ دیں, ذرا آپ انگلی رکھیں اس کے اوپر اور دیکھیں ذرا, ابتدا کم ہو گئی کوئی چیز. اس لیے نہیں کہ ہم عادی ہیں اس کو دیکھنے کے, ویسے ہی کم ہو گئی, بیلنس نہیں رہا. قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں, ایک محکمات اور دوسری متشابہات. محکمات محکم سے, محکم پکی چیز کو کہتے ہیں, پختہ, سالڈ, جن کا حکم بالکل واضح ہے. اور دوسری متشابہات, شبہ میں ڈالنے والی, جن کا مفہوم واضح نہیں. یہ الف لام میم دوسری کیٹیگری سے ہیں, متشابہات میں سے ہیں. اور متشابہات کی بات قرآن کے اندر آتی ہے, اگرچہ یہ علوم القرآن سے تعلق رکھتی ہے, لیکن سورۃ آل عمران میں اس پر ڈیٹیل سے انشاءاللہ بات ہوگی. چلے میں آج آپ کی تھوڑی سی پریکٹس یہ بھی کرا دیتی ہوں کہ آپ نوٹس کس طرح لیں. نمبر ایک حروف مقطعات ہیں, یعنی صرف ان کا نام لکھ لیں. نمبر دو کیوں آئے ہیں. نمبر تین قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں, محکمات متشابہات, اور متشابہات کے نیچے لکیر لگا کے الف لام میم لکھ دیں. الف لام میم متشابہات کی کیٹیگری میں سے, جن کا اصل مفہوم جاننا ہمارے لیے ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں. پھر کیوں چھوڑ دیا گیا ان کو, اگر مطلب بھی نہیں بتایا اور پھر لکھ بھی دیا گیا, پھر اب ہم کیا کریں؟ تو بات یہ ہے قرآن قیامت تک کے لیے ہے. بہت سی چیزوں کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں فرما دی. یعنی قرآن جب اترا تو قرآن کی وضاحت خود قرآن نے کی بہت جگہوں پر. آپ جب قرآن پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے, بعض حصہ بعض کی وضاحت کرتا ہے, اور ہر آیت کم و بیش دو دفعہ مفہوم کے اعتبار سے ریپیٹ ہوئی ہے. یہ آپ اب غور کریں گے. یہ میں صرف آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ جس کو ذہن میں رکھ کر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ غور کریں گے اور آپ کو جلدی سمجھ میں آئے گی چیزیں انشاءاللہ. قرآن کی ہر آیت تقریباً دو مرتبہ معنی کے اعتبار سے ریپیٹ ہوئی, کم و بیش, یعنی کم از کم. زیادہ دفعہ تو بہت دفعہ, مثلاً قصے ہیں پیغمبروں کے, انبیاء کے, وہ کئی کئی دفعہ, مثلاً حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ جو ہے وہ قرآن میں 7 بار آتا ہے, حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ کئی بار آتا ہے اور پیغمبروں کے. لیکن اس کے علاوہ بھی جو عام احکامات ہیں وہ صرف ایک ہی جگہ پر نہیں آئے, ایک سے زیادہ جگہ پر بھی موجود ہے, لیکن کم از کم دو دفعہ تو ضرور آئے. شاید کوئی ایسی چیز بھی ہو کہ جو صرف ایک جگہ آئی ہو لیکن تقریباً تمام چیزیں دہرائی گئی ہیں, دہرائی گئی. اور دہرائی کسی بھی چیز کی کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ اس میں پختگی آ سکے, پکا ہو سکے.